الحمد لله جل وعلا، صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله المتين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے. میرے محترم بھائیوں اور عزیز بزرگوں، اس وقت عالم اسلام جس دور سے گزر رہا ہے اور جن آزمائشوں سے، تکالیف سے اور پریشانیوں سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے، ایسے حالات میں اور ایسے احوال میں ہنگامی بنیادوں پر اور بغیر کسی روک ٹوک کے امت کو اپنے اس اسلوب اور طریقے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسلوب اور طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے اسلام ایک عظیم مذہب ہے اور اسلام کے اندر مکمل نظام زندگی انسان کے لیے موجود ہے، کوئی ایسی بھلائی نہیں، کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسا اچھا عمل نہیں جس کی حوصلہ افزائی اسلام میں موجود نہ ہو. الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور ان میں سے جو سب سے اعلی اور بلند شعبہ ہے, جو سب سے عظیم شعبہ ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ, یعنی توحید, یعنی ایک اللہ کی عبادت, یعنی صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کے ساتھ کسی صورت میں کسی کو شریک نہ کرنا, یہ ایمان کا پہلا شعبہ. اور فرمایا وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, اور جو ایمان کے شعبوں میں چلتے چلتے جو انتہائی شعبے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ایک مسلمان راستے پہ چل رہا ہو تو راستے میں تکلیف دہ شے ہٹا دینا, کنارے پہ کر دینا, تاکہ دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. یہاں ہمارا استدلال اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ خود, یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اگر راستے میں تکلیف دہ شے پڑی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شے وہاں سے ہٹا دی جائے, اس کو وہاں سے کنارے پہ کر دیا جائے. اور مقصد کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو پہلا قاعدہ یہاں پہ یہ علماء کرام نے بیان فرما دیا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے برسر پیکار ہوتا ہے, لڑائی کرتا ہے, اختلاف کرتا ہے, تو اس شیطان کی طرف سے جو سب سے شدید حملے سے متاثر ہونے والی چیز ہے وہ ایمان ہے. اس لیے کہ جب اختلاف ہو جائے اور تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر گرم ماحول ہوتا ہے, اور اس گرم ماحول کے اندر شیطان چنگاری لگا دے, آگ لگا دے, دشمنی کی آگ بھڑکا دے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ, قرآن کہتا ہے یہ ہمیشہ جنگ کا ارادہ کرتے ہیں, مار پیٹ کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس آگ کو بجھا دیتے. تو میرے محترم بھائیوں, جو ماحول اس وقت ہے, یہود اور نصارہ کا ایک اتحاد بن چکا ہے اور منافقت کی انتہا ہو چکی ہے. جب یہودی وہ ایران پہ حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں تو نصارہ بولتے ہیں کہ بالکل اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق بھی ہے اور اسرائیل اپنے دشمن پہ حملہ کرے, اس بات کا حق بھی اس کے پاس محفوظ ہے. اور اسی پریس کانفرنس میں, اسی سانس میں اگلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایران نے کسی پہ حملہ کر دیا تو اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا اور یہ بہت برا ہوگا اور اس کی حساب ان کو دینا ہوگا, یعنی کانسیکوئنسز, جو اس کا خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اس سے بڑے منافقت کیا ہوگی؟ تو یہاں سے یہ خرابی شروع ہوتی ہے کہ اپنے چھوڑیے جو بیگانے ہیں उन्होंने भी ऐसे रविश अपना लिए हैं कि वो मुसलमानों को सामने सामने बेवकूफ बनाते, वो मुसलमानों को सामने सामने किसी शुमारे में लाते ही नहीं है, इंसान समझते ही नहीं है। गोया कि वो आला इंसान है और हम अदना इंसान हैं, या वो सुपीरियर है और हम इंफीरियर हैं। और यही वो उसूल है जिसमें हमारा इख्तलाफ है अव्वल है। इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा अजीम दीन है, आप तारीख उठा के देख लीजिए कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कुस्तुनतुनिया और अल-कुदस इस इलाकों में हुकूमत थी, तो इस इलाके के जो नसरानी होते थे, क्रिश्चियन जो होते थे, वो ये कोशिश करते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत मजीद मजबूत रहे, और वो सपोर्ट करते थे उनको। क्यों? इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह ऐलान किया था कि मेरी सल्तनत में जैसे मुसलमान की हिफाजत जान माल आबरू की मेरी जिम्मेदारी है, इस तरह गैर मुस्लिम की जान माल और आबरू की हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी। और ऐलान कर दिया था हजरत ने कि कान खोल के सब सुन लो, किसी जिम्मी गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, किसी के ऊपर ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। उसका समरा क्या निकला कि दुश्मन साजिश करता था सलाहुद्दीन की हुकूमत को खत्म करने की, लेकिन नसरानी और यहूदी आड़े आ जाते थे और वो कहते थे कि नहीं, ये साजिश कामयाब होने हम नहीं देंगे, इस्लाम ऐसा हसीन मजहब है। हिंदुस्तान में 700, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। शहाबुद्दीन गौरी और जहीरुद्दीन बाबर से शुरू हुए और शाहजहां औरंगजेब तक यह सिलसिला जारी रहा। आप तारीख उठा के देख लीजिए, जैसे मुसलमान अपने हुक्मरानों के वफादार होते थे, उसी तरह हिंदू भी होते थे, उसी तरह सिख भी होते थे, उसी तरह बुद्धिस्ट भी होते थे, और वो भी उसको शहंशाह आजम कहते थे, और वो भी उसकी शान में कसीदे पढ़ते थे और उसकी बादशाहत की तारीफें करते थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये तारीख है, और तारीख हमारी कोई ऐसी कमजोर तारीख नहीं है। अल्लाह का फजल है, दुनिया के हर मौके पे, हर खित्ते में, हर अहम तरीन मोड़ पे अल्लाह ताला ने इस्लाम का एक ऐसा मर्द मैदान पैदा किया, ख्वा वो हजरत उमर हो, या वो मूसा बिन नसीर हो, या वो तारिक बिन जियाद हो, या वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या वो औरंगजेब आलमगीर हो, हर मौके पे इस्लाम एक कामयाब हुकूमत करके दिखा चुका है। पता चला कि अब जो खराबी बार बार आ रही है, ये खराबी इस्लाम की नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी हो, तो हमारे पास हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत की मिसालें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की गरज से मक्का तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में काफिरों ने रोक लिया और उनका मुद्दा यह था कि आप नहीं जा सकते उम्रे के लिए, इसलिए कि आप हमारे दुश्मन हैं और हर चीज को कब्जा करने के दरपे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे रुक गए और हुदैबिया के मकाम पे आपने कुफार और मुशरिकीन से मुजाकरात किए, और सुलह हुदैबिया जो इस्लाम की तारीख का एक अजीम बाब है, कितने मसाइल उससे अखज हुए हैं। کتنے زیادہ مسائل علماء نے اس سے بیان کیے ہیں. اور صلح حدیبیہ کا ایک اہم سبق ہے, وہ سبق یہ ہے کہ ہمیشہ پیش قدمی ضروری نہیں ہے, بلکہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ وہاں پیش قدمی ممکن نہ ہو تو قدم پیچھے ہونا یہ بھی حکمت عملی کا حصہ ہے. جو علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ پلٹ کر جھپٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور تسلی دیتا ہوں کہ اسلام عارضی طور پہ پیچھے ہٹا ضرور ہے, لیکن اسلام مغلوب نہیں ہے. اور اسلام کی حفاظت, اسلام کی سربلندی اور اسلام کی عزت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم ان کی جگہ کچھ اور لوگ لے آئیں گے, اور تاریخ میں یہ باب موجود ہے. دشمنوں کے گھر پہ مجاہدین پیدا ہوئے ہیں, چنگیز خان اور ہلاکو خان کے خاندان سے اللہ تعالی نے شہاب الدین غوری اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے مسلمانوں کے حکمران, یہ سب نسلاً ترک ہیں. اور ترک جو تھے وہ یہی لوگ تھے جو منگولیا سے نکلتے تھے اور دنیا پہ یلغار کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں, اصل جو آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایسی صورتحال میں گرفتار ہو جائے, ایسی صورتحال میں پھنس جائے کہ جدھر نظر اٹھائیں دشمن موجود ہے, اور دور تو دور جو قریب ہے ہمارے پڑوس میں اور جن سے ہم نے لڑ جھگڑ کے اپنا حق حاصل کیا, مملکت خداداد پاکستان, اور جن سے اختلاف کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ہجرت کی, جن کے غلط روش اور رویوں سے مایوس ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہندوز آر انٹالریبل, ہندو قابل برداشت نہیں ہے. آج آپ دیکھیے, کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی فوج کے پورے پورے بریگیڈ غزہ میں کارروائی کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, آپ جہاں سے چاہیں تصدیق کر لیجئے کہ ہندوستان کی فوج کے پورے پورے یونٹ اسرائیل جا چکے. کیوں گئے؟ فلسطین والوں نے ہندوستان کا کیا بگاڑا تھا؟ نہ, یہ وہ دشمنی ہے, یہ وہ پرانی عداوتیں ہیں اور دلوں کے کینے ہیں کہ جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ یہ مسلمانوں کو زک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہ تو ہو گئے دشمن. اب وہ جو نام نہاد عالمی اسلام کی قوتیں ہیں, ان کے جو کرتوت اور کردار ہیں وہ دیکھ لیے جائیں. ابھی ماضی قریب میں ایک شخصیت کو یہودیوں نے مار دیا, بم گرا دیا ان کے اوپر لبنان کی سرزمین پہ, بہت برا ہوا, اسلام کی بحیثیت مجموعی بے عزتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے. اپنے قائدین کو نہیں سنبھال سکتے, وہ لڑیں گے کیسے؟ لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے خطوں میں طول و عرض میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے مٹھائی تقسیم کی ہے, یہ بھی ایک حقیقت, جہاں پہ مسلمانوں نے خوشی کے لیے شادیانے بجائے اور مسلمان خوشی کے جلوس انہوں نے نکالے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں کہ ہماری جان چھوٹی ظالموں سے. اب یہ کیسے مسلمان ہیں جو آپس میں حالات اس طریقے کے, اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت پوری امت وہ کسی ایک طاقت یا ایک قوت کے ساتھ متحد ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو تاریخ دیکھنی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تو ایسے حالات نہیں تھے، سب مسلمان ایک ہوتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں جہاد بے شمار ہوئے، وہاں پہ کوئی اور پارٹی نہیں ہوتی تھی، سب ایک ہوتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کے عظیم انسان اور ایک عظیم حکمران، عظیم منصف اور عادل، ان کے دور اقدس میں مسلمانوں نے کیا عروج پایا ہے. اس وقت میں تو فرقے نہیں تھے، ہاں، لیکن اس وقت سے اسی دشمن نے، یہود اور نصارہ نے مل کے ایک سازش کی تھی، اور عبداللہ ابن سبا اور اس کے حواریوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں ایسی خطرناک پھوٹ ڈال دی کہ اس پھوٹ کا اثر چلتے 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 آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے. یہ وہ وجہ ہے. تو آج بھی ہم یہود سے پٹ رہے ہیں اور یہود سے ہم گھبرا رہے ہیں، اور ہزار سال پہلے آپ چلے جائیں تو اس وقت بھی ان کی شرارت کہیں نہ کہیں موجود تھی. ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو تمہارا جواب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کا کیا جواب ہونا تھا سوائے ہاں کے؟ صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اور اس کی کتاب قرآن کریم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فابشرو، خوش ہو جاؤ، خوشخبری قبول کر لو، سن لو. فإن القرآن طرفه بين أيديكم وطرفه بين يدي الله تعالى، یہ جو قرآن کریم ہے اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور ایک کنارہ اللہ تعالی کے دست اقدس میں ہے. اتنا مضبوط تعلق اور اتنا عظیم سلسلہ کہ حدیث میں موجود ہے کہ قرآن کریم کا ایک سرا امت کے ہاتھوں میں ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ سلسلہ ہے جس کی انتہا اللہ تعالی کے قرب پہ ختم ہوتی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے امت کو خبردار کر دیا تھا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول، غربت بہت ہے، پیسے نہیں ہیں، ضروریات زندگی کی، کھانا پینا، اپنی حاجات پوری کرنی ہے، اور مال نہیں ہے، کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے تمہاری غربت کی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو رزق بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، اور بے شمار دے دیں گے، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت ایسی رچ بس جائے گی کہ تم دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑو گے، دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے. اور آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافروں کی طرح ایک دوسرے کی گردن مارنا نہیں. ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی مسلمان امت ہے اور یہ کون سے مسلمان لیڈر ہیں جن میں سے کوئی 20 لاکھ کا قاتل ہے, کوئی 30 لاکھ کا قاتل ہے, کسی نے 15 لاکھ مارے ہوئے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم امت کے لیڈر. کوئی امت کے لیڈر نہیں. امت کے لیڈر ایسے قاتل اور ملزم قسم کے لوگ نہیں ہوتے. اسی لیے پھر فتح کدھر ہے؟ صرف زلالت مقدر ہے, فتح نہیں ہے سامنے. سب ڈرامہ بازی, ادھر سے یہ 2-4 پٹاخے مارتا ہے, ادھر سے وہ صحیح معنوں میں بم مار دیتا ہے, پھر یہ ادھر سے تھوڑا بہت پٹاخے چالو کر دیتے ہیں, وہاں سے وہ پھر آتے ہیں کہ صبر کرو تمہاری تسلی نہیں ہوئی. اور غور کیجئے گا, کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کر کے ایک قوم بھاگ گئی تھی. کیوں بھاگی تھی وہ قوم؟ آج بھی اسی عمل میں مصروف عمل ہے. اب میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ امت کی جو اس قدر تنزلی اور زوال چل رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس کے مسائل کو سیدھا نہ کر سکے. آپس کے اختلافات کو ہم بیان نہ کر سکے اور ان مسائل کو ہم حل نہ کر سکے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر طرف سے دشمن دانت نکال کے بیٹھا ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں بڑی مشکل قسم کی اور نا انصاف والی شرائط آپ نے تسلیم کر لی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کیوں؟ ریکنسیلیشن. اور میرے محترم بھائیوں, یہ سوچ اور عوام کے اندر یہ بات بھی غلط مشہور ہوئی ہے کہ مسلمان بس مسلمان ہی کو مانتا ہے, باقی سب کا دشمن ہے. ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف سے, بنو اسلم سے, خزرج والوں سے اور پھر خیبر والوں سے معاہدے کیے تھے, ایگریمنٹس کیے تھے آپ نے. اس وقت مسلمانوں کو چاہیے سب یکجا ہو جائیں, اور دنیا کے اندر ایسی قوتیں لازماً موجود ہیں جو ہم اگر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ قوتیں کر سکتی ہیں. ان کے پاس وہ اسباب, وہ ٹیکنالوجیز, وہ تمام سلسلے موجود ہیں. لیکن کیا آپ نے کوئی مسلمان لیڈر قائد دیکھا کہ جس نے یہ بات اٹھائی ہو کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور ہم روس سے, چین سے, دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے پروٹیکشن کا ایگریمنٹ کر لیں؟ نہیں, کیونکہ اتحاد نہیں ہے, کیونکہ سب کو, سب کا مفادات مختلف ہیں, اور حکمران ہم نے شومی قسمت سے ایسے لوگوں کو چن لیا ہے کہ دنیا کس طرف چل رہی ہے اور یہ کدھر جا رہے ہیں. پشتوں میں ایک مثال ہے, کہتے ہیں کہ علم پسدے اور لونے اسلم پسدے, دنیا کدھر جا رہی ہے, ان کو کیا فکر؟ ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری حکومت اگلے مہینے ہوگی یا نہیں ہوگی, بس ادھر ہی فکر شروع ہوئی ہے اور ادھر ہی فکر ختم. اب اس کو بچانے کے لیے جتنی دو نمبریاں کرنی پڑ سکتی ہیں وہ کریں گے. عوام بھوک سے مر گئی, راستے میں انسان چل نہیں سکتا, اتنے کھڈے ہیں, بجلی کے نام پہ لوگوں پہ ہنڈا ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور لوگوں کے خون اور پسینے کھینچ کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں کہ تم کیوں ادھر کے شہری ہو. کوئی غلطی سے کمپنی کھول لے, کاروبار شروع کر رہے, تو رشوت خوروں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اس کے دفتر کے سامنے کہ بھائی آپ ادھر کام کیوں کر رہے ہیں, بتاؤ ذرا, ایسی کی تیسی. تو جب یہ حالات ہوں تو وہ کیوں آپ کے لیے فکر کریں گے کہ یہ زندہ بچ جائیں, ان کے اولادیں اچھی تعلیم حاصل کر لیں, ان کی صحت ٹھیک ہو جائے, ان کی فلاح و بہبود کی فکر خدا کی قسم 1% بھی نہیں ہے ان کو. ایسے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے, اب وہ بھی کیونکہ موقع آ چکا ہے تو بیان کر دیتے. ایک بادشاہ کو بیماری ہوئی تھی, ایسی بیماری ہوئی کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر اور طبیب آ گئے اور بادشاہ سلامت کا علاج کر لیا لیکن بادشاہ ٹھیک نہیں ہوئے. کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک چھوٹا بچہ نابالغ جو خوبصورت ہو, حسین و جمیل ہو اور اس کو دیکھ کے انسان کو اس پہ پیار آتا ہو, ایسا بچہ کہیں سے لے آئے اور بادشاہ کے نام پہ محل کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیں, قربان کر دیں. اس عمل سے بادشاہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی, تلاش شروع کی گئی اور جی تمام خد و خال جو بچے کے بتائے تھے نجومیوں نے وہ مل گئے. ایک بچہ ایسا مل گیا کہ جو نابالغ بھی تھا, حسین و جمیل بھی تھا اور لوگوں کو پیارا بھی لگتا تھا. اس کو ان کے ماں باپ سے بات ہو گئی, ماں باپ نے ڈیل کر لی کہ اتنے ہزار درہم ہمیں دے دیں اور یہ بچہ لے لیں. دن طے ہو گیا, سلطنت میں اعلانات ہو گئے کہ بادشاہ کی بلی چڑھائی جا رہی ہے, بادشاہ کی قربانی دی جا رہی ہے, سارے آ جاؤ اور دیکھو. محل میں دنیا جمع ہو گئی اور بچے کو لے آیا گیا اور بچے سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ غمگین ہیں یا تکلیف میں ہیں, تو وہ ہنستا تھا, زور زور سے ہنستا تھا. بادشاہ حیران تھا کہ یہ بچہ کوئی بیوقوف یا پاگل تو نہیں ہے, اس کا دماغ خراب ہے کہ مرنے والا ہے اور ہنس رہا ہے زور زور سے. کسی عقل مند نے کہا کہ بادشاہ سلامت, بچے سے خود بات تو کر لو, پوچھ تو لو اس سے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جب بادشاہ نے بچے کو قریب بلایا, کہا بیٹا یہ تم جو ہنستے ہو زور زور سے, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ میری پہلی امید تھی مجھے بچا لیں گے, تو وہ تو ایسے بے غیرت نکلے کہ انہوں نے مجھے بیچ دیا. کیا کر دیا؟ بیچ دیا. اگر ماں باپ نے بیچ دیا تو پھر جو علاقے کا قاضی ہے, عدالت ہے, حکمران ہے, امیر ہے, وہ میرا وارث ہے, میری سیفٹی, میرا فلاح و بہبود, میرے علاقے کے گورنر کی ذمہ داری ہے. تو وہ تو بادشاہ سلامت کا نوکر ہے, وہ خود کھڑا ہوا ہے لائن میں دیکھنے کے لیے. یہ بالکل یہی حالات اس وقت ہمارے آپ کے ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد انصاف کہاں سے ملتا ہے؟ عدالت سے, قاضی صاحب سے. تو قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بادشاہ کی قربانی کے لیے اس بچے کے ذبح کرنا جائز ہے, وہ خود آپ کا چمچہ ہے. تو اس سے بھی میری امید گئی. اور آخری امید جو اس زمین پہ میری تھی وہ بادشاہ سلامت, وہ آپ تھے کہ آپ میرے ملک کے بڑے ہیں, آپ میری, آپ ہماری سرزمین کے حکمران ہیں. جب سب سے میں مایوس ہو جاؤں تو آپ مجھے بچائیں گے, تو آپ تو خود میرے خون کے در پہ اور آپ میرے خون کے پیاسے ہیں. تو میں ہنس رہا ہوں کہ یا اللہ آپ نے کس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے کہ ماں باپ سے لے کے ملک کے بادشاہ تک کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ بادشاہ غیرتی آدمی تھا, آج کل کے لبرچٹیوں کی طرح نہیں تھا. اس نے کہا خدا کی قسم کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کو ذبح کرنے کی, ایسا زبردست بچہ, اس کا زندہ رہنا ضروری. اور تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا اور بچے کی جان بھی بچ گئی. تو میرے محترم بھائیوں, ہمیں اور آپ کو قربان کیا جا رہا ہے کسی اور کی حکمرانی کے لیے, ہمیں اور آپ کو سفتے کا بکرا بنایا جا رہا ہے کسی اور کی بادشاہتوں کے لیے. ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دعا. جب اسباب ختم ہو جائیں اور جب آپ کے محافظ آپ کے ڈاکو بن جائیں, جب اسباب ختم ہو جائیں اور آپ کے ذمہ دار آپ کے دشمنوں اور آپ کے مال کے درپے ہوں, تو پھر مسبب الاسباب کی طرف توجہ, یہ ضروری. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں, رزق مانگیں, حیات مانگیں, عافیت مانگیں. یہ سب دعائیں سنت ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات لے کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم معجزہ وہ آپ کی دعائیں ہیں. ہر موقع پہ, ہر قدم پہ. اور یہ ذوق کی باتیں ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے ذوق کا ہونا ضروری ہے, عشق کا ہونا ضروری ہے. آج کل کیا ہے عشق؟ او جی, گستاخ کو سب سے پہلے جو قتل کرے یہ عاشق ہے, اور الٹی سیدھی بغیر کوئی بات سمجھے کسی کی دشمنی کر دینا یہ عاشق ہے. اور حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں لوگوں کو گالیاں دینا یہ عاشق ہے. کوئی محبت وحبت نہیں ہے, اصل میں فرقہ واریت. بڑی مشکلوں سے ایک موقع ملا, ایک مولوی صاحب بیچارے کی زبان پھسل گئی اور کہتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی, وہ بار بار کہہ چکا ہے کہ بھائیوں مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن کہتے ہیں نہیں, اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری طرف ایک معافی ہمیں دکھا دیجئے, ایک معافی کدھر ہے؟ خدا کی قسم مر جائے گا معافی نہیں مانگے گا. ابو جہل اسی کو تو کہتے ہیں, اور کیا چیز ہوتی, معافی مانگ لے مسئلہ ختم, لیکن نہیں, نہیں مانگتے. تو میرے محترم بھائیوں, دعا, اور کیسی دعا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اللہم ہذہ عصابہ, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اللہم ان قتلت ان شئت لم تعبد, اے اللہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے زمین پہ. میرے محترم بھائیوں, ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا کہ جب میں پاکستان میں آ کے قدم رکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں مسجد میں آ چکا ہوں. خدا کی قسم ایسا ہی ہے. پاکستان کی سرزمین یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ جو ابتدا میں فرماتے تھے کہ ہم سے جتنی جگہ لی گئی تھی اتنی جگہ واپس دو, یہ کیا کبھی یہ کونا دیتے ہو کبھی وہ کونا دیتے ہو. لیکن حضرت نے پھر بعد میں کیا فرمایا, جب آزادی ہو گئی, فرمایا پاکستان کی سرزمین مسجد کی طرح ہے. مسجد بننے سے پہلے میں نے اپنی رائے دی تھی کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, لیکن جب ایک دفعہ مسجد بن گئی اب کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی برائی کرے, اس کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا فلاں چیز غلط ہو گئی یا فلاں چیز صحیح نہیں ہے. تو مسجد تو موجود ہے لیکن نمازی نہیں ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں, او دنیا کی اعلیٰ ترین مسجدیں, آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, افریقہ میں, خدا کی قسم ایسی مسجدیں ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے وہیں پہ بیٹھے رہو بس. لیکن جب آپ ان کے عبادت دیکھیں, جب آپ ان کی توجہ دیکھیں اسلام کی طرف, تو نہ ہونے کے برابر. میرے محترم بھائیوں, قرآن کریم عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے, اس وقت بچانے والی ایک ہی چیز ہے, وہ قرآن کریم ہے بس. ہمارے ماں باپ جو روحانی قسم کے, وہ ہم سے باغی ہو چکے ہیں. ہمارے شہر کے گورنر اور عمرا, وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ ہم سے باغی ہو چکے ہیں. ہمارے قاضی اور ہماری عدالتوں کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں. ہمارے حکمران وہ صرف اور صرف پورا منتہا اور زور اس پہ لگاتے ہیں کہ 25 دن بعد میری حکومت کا کیا بنے گا, اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں. اس لیے اب ہمیں مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, چھوٹے دشمن سے لے کے بڑے دشمن تک. شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے سے لے کر اسرائیل کے حملے سے محفوظ رہنے تک ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی اٹھیے اور جہاد کی تیاری کیجئے. واغلظ علیہم, ان کے ساتھ سختی کیجئے. ومأواہم جہنم, اور ان کو جہنم کے راستہ دکھانا پڑے گا. یہ قرآن کریم کی تعلیم کس وقت میں؟ ہر وقت نہیں ہے. یہ اس وقت میں ہے جب اسلام کے خلاف یہودیوں نے اور مشرکوں نے تجاوز کر لیا تھا حد سے, آگے بڑھ گئے تھے. اور میرے محترم بھائیوں, یہ جو پاکستان کی قوم ہے بڑی غیرتی قوم ہے. 400 سال تک جس قوم نے مقابلہ کیا ہے باطلی قوتوں کا, 400 سال تک اس قوم نے اسلام کو اپنے اندر زندہ رکھا ہے. حکمرانوں نے اسلام کی سرپرستی چھوڑ دی, بادشاہوں نے اسلام کی سرپرستی چھوڑ دی, تو ہمارے غیور مسلمانوں نے اپنے جیب سے اپنا پیٹ کاٹ کے اسلام کے لیے چندہ اکٹھا کیا اور اسلام کے سلسلوں کو جاری رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم انشاءاللہ تعالی مسلمان امت کی قیادت عن قریب کرے گی. 57 اسلامی ملک ہیں, کسی بھی ملک کے پاس نیوکلئر ٹیکنالوجی نہیں. ایک ملک ہے پاکستان جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالی درجات بلند فرمائے, وہ باقاعدہ پوری پوری تقریر اس موضوع پہ کرتے تھے کہ جو پاکستان ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو نیوکلیئر دیا اس لیے ہے تاکہ اسلام کی حفاظت ہو سکے. اور خدا کی قسم کفار یہود نصرانی ہم سے نہیں اسلام کے نام سے اتنا ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر ان کو خبر دے دی گئی کہ دو مسلمان ملک ایک ہو گئے تمہارے خلاف, تو یہ جو حالات ہیں یہ بدلیں گے, ضرور بدلیں گے. لیکن کون سنتا ہے کہانی میری, اور پھر وہ بھی زبانی میری, کہاں یہ سلسلے, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت سے بھرپور تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کافر قبیلوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے کہ اگر تم پہ حملہ ہوا, اگر تمہارے ساتھ تم کسی نے زیادتی کی, تو ہم آئیں گے اور تمہارا دفاع کریں گے. اور جب وقت آیا تو ایسا ہی ہوا ہے. اور وہاں پہ بھی شرارت کس نے کی؟ خیبر کی غداری کس نے کی؟ احزاب کے بعد, تبوک کے بعد یہودیوں نے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ ایک مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ اتنا عظیم ہے کہ آج سے یہ مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں موجود تھے تو وہاں پر بھی یہود آپ کو طریقے طریقے سے پریشان کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, غداری کرتے تھے, اور آج بھی وہی دشمن ہے. اور انہوں نے فرنگیوں کو اور نصرانیوں کو اس طریقے سے جکڑ لیا ہے کہ نصرانی اس وقت وہ یہودیوں کے رحم و کرم پہ, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ہماری خیر نہیں ہے, ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ہماری وال اسٹریٹ بند ہو جائے گی, ہمارے اسٹاک ایکسچینج بند ہو جائیں گے, ہماری تیل اور ہماری معدنیات کے کاروبار بند ہو جائیں گے. اس لیے وہ کسی صورت میں نہ آپ کی بھلائی کا سوچیں گے, نہ آپ کے لیے خیر کا کوئی اقدام کریں گے, ان کو صرف اپنے کاروبار بچانے کی فکر ہے. ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ دعا. ایسے حالات میں قرآن کریم کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے, ہر ہر پہلو, حیا سے لے کے, طہارت سے لے کے جہاد تک, معاشرت سے لے کے تبلیغ تک, حسن اخلاق سے لے کے حسن معاشرت تک, اے ٹو زیڈ, الف سے یا تک, پورے کے پورے قرآن کریم کی تعلیمات کو سینے سے لگانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے, رزق بھی آ جائے گا, امن بھی آ جائے گا, خیریت بھی ہو جائے گی, اور دشمن سے محفوظ بھی رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب سننا چاہتے ہیں نمازیوں کا احترام کیجئے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے گزرنا یا ان کے سامنے بیٹھ جانا کہ ان کو تکلیف ہو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے بور کا کام شروع ہو چکا ہے، دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام مسائل سے مبرہ کر کے کامیاب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جامعہ کی تمام ضروریات پانی کی اس سے پوری فرمائیں، اور اس سلسلے میں آپ حضرات سے تعاون اور اس کار خیر میں حصہ لینے کی بھی اپیل ہے. سوال پوچھا ہے کہ بدعت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے تراویح کو بدعت کیوں کہا؟ اصل میں عربی کے اندر جتنے بھی اصطلاحات ہیں یا جتنے بھی الفاظ ہیں جو شریعت میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی دو تعریفیں ہیں یا دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغوی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی. لغوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر لغت میں ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی لغوی لحاظ سے کیا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈکشنری نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس میں اسلام اور شریعت دیکھی جاتی ہے کہ اسلام نے نماز کس چیز کو کہا ہے. مثلا صلات، صلات لغت میں کہتے ہیں دعا کو. مثلا صوم، روزہ لغت میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو صوم کا مطلب ہے پرہیز، رک جانا. اسی طرح بدعت کے اندر بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی اصطلاحی ہے. لغت میں اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو بدعت کا معنی ہے نیا طریقہ، بس اتنی سی بات ہے کہ نیا طریقہ یا فقط طریقہ، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ علماء جنہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، تو حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ یہ طریقہ بہترین ہے. اور اصطلاحی بدعت وہ ہوتی ہے کہ ایسا ایک کام یا ایک ایسا فعل جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے، یہ بدعت. اب آپ کے سامنے کسوٹی آ چکی ہے، سٹینڈرڈ آ چکا ہے، آپ اس میں پرکھ کے دیکھ لیا کریں کہ یہ کام اصطلاح کے لحاظ سے بدعت ہے تو اس سے دور رہیے گا. یاد رکھیں صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں بدعتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بخاری شریف میں کتاب و فضائل المدینہ ہمارا کل ہی مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ مدینہ کی حدیث میں جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے وہاں بدعتی کا ذکر ضرور ہے ساتھ میں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ مدینہ ایسی پیاری جگہ ہے کہ یہ بدعتی کو یہاں سے بھگا دیتی. اب یہ وہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مدینہ جاتے ہیں لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، جو مدینہ جاتے ہیں اور مسجد رسول میں مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ اور یہ بھاگ جاتا ہے کہ میں تو نہیں پڑھوں گا. تو یہ الزامات سارے ان لوگوں کے اوپر ہیں، ورنہ بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے طریقہ. اگر حضرت عمر نے تراویح کو بدعت کہا تو اس سے مراد وہ طریقہ ہے جس پہ مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اس سے مراد عدم ثبوت نہیں ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کا ثبوت موجود ہے. پھر پوچھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ازار یا شلوار کو کہاں تک اوپر رکھنا سنت ہے؟ حدیث میں ٹخنوں کا بھی ذکر ہے اور پنڈلیوں کا بھی ذکر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک واجب ہے اور ایک استحبابی درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اپنے ازار کو پنڈلیوں تک اٹھاؤ، فعلم فعل القعبین، اگر پنڈلیوں تک نہیں اٹھانا چاہتے تو ٹخنوں سے تو اٹھا ہی لو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ کم از کم ٹخنوں سے ازار کا اوپر ہونا یہ تو مسلمان مرد کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ اٹھانا چاہے تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ پھر سوال پوچھا ہے کہ مردوں کے لیے کس طرح کا لباس پہننا شریعت میں منع ہے، کیا کسی خاص رنگ کی ممانعت؟ ہر وہ لباس جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہے، مثلا معصفر، عربی میں ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے، نارنگی رنگ آپ کہہ لیں اس کو، نارنگی رنگ کا، یہ مرد کے لیے منع ہے۔ اسی طرح مورد، ورد کہتے ہیں گلاب کو، مورد یعنی گلابی رنگ، یہ بھی مرد کے لیے منع ہے۔ اسی طرح ریشم کا کپڑا مرد کے لیے منع ہے، اور خاتون کے لیے ایسا لباس پہننا کہ دیکھنے والا سمجھے مرد ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسی خاتون پہ، اور ایسا مرد جو ایسا لباس پہنے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ خاتون ہے، ایسے مرد پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لباس کے اندر پسندیدہ ترین رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید ہے، باقی تمام رنگوں کی اجازت موجود ہے، بشرطیہ کہ وہ کسی خاص فرقے یا کسی خاص جگہ کا شعار نہ ہو۔ جس کپڑے کے بارے میں شریعت نے ممانعت کی ہو، کیا ایسے کپڑے کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ دیکھا جائے گا کیا اس کپڑے کا کوئی حلال مصرف ہے یا نہیں ہے۔ مثلا ریشم کا کپڑا ہے، ریشم مرد کے لیے منع ہے، خاتون کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی شخص ریشم کا کاروبار کرے اور یہ نیت کرے کہ میرا کپڑا خاتون استعمال کرے گی تو یہ کاروبار جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی ہذا القیاس، آپ ٹیلی ویژن کو بھی لے سکتے ہیں، کمپیوٹر کو بھی لے سکتے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں کو۔ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں نا، چیز ہم نے بیچ دی تو بیچ دی، اب آگے والے کا یہ ثواب دید ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں کا بیچنا جائز ہے۔ کچھ ایسے آلے ہیں جس سے صرف گناہ ہی ہوتا ہے، مثلا ڈھول ہے، مثلا سارنگی ہے، اب ڈھول کا کیا کام ہے، اس لیے ان چیزوں کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ جو گاڑی بینک سے خریدی گئی ہو، کیا اس کو آگے بیچنا جائز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بینک سے جو قسطوں پہ آپ چیز لے رہے ہیں تو یہ آپ خرید رہے ہیں، مہنگی چیز خریدنا جائز ہے۔ پیسوں کے لین دین میں فائدہ یہ سود ہے، دو اصول میں نے آپ کو بتا دیے۔ مہنگی چیز خریدنا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی شرائط لگانا کہ پیسوں کے لین دین میں بغیر کسی محنت کے ان کو نفع جا رہا ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ علماء نے بامر مجبوری، اب چونکہ ہم ایسے نظام کے اندر پھنس چکے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو استغفار اور توبہ کر لیں اور گاڑی لے لیں۔ پھر اس کو بیچنا اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ فقہا نے کہا ہے بے علی البیع جائز نہیں ہے، ایک چیز آپ کسی سے خرید رہے ہیں، پیسے پورے نہیں دیے اور وہ چیز آگے بیچ دی، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، احتیاط کرنی ہوگی۔ ہاں بینک خود گاڑی واپس لوگوں سے ضبط کر لیتا ہے اور پھر نیلامی کرتا ہے، تو بینک چونکہ گاڑی کا مالک ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو آجر ہے، جس نے اجرت پہ گاڑی لی ہوئی ہے، اس کے لیے آگے بیچنا جائز نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، کیا ان کو سننا صحیح ہے، ان کے مسائل پہ عمل کرنا کی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک غیر مقلد عالم ہے، وہ بلکہ عالم بھی نہیں، آپ دائی کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ دائی ہے۔ اور وہ لوگ جو ہندو عقیدوں سے متاثر ہیں، نصرانیوں سے متاثر ہیں، یہودیوں سے متاثر ہیں، ان کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے، اور وہ بڑے خاص طریقے سے اسلام کی حقانیت ثابت کرتے ہیں، اور بس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب محدث نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، اور وہ کئی دفعہ سنا ہے، خود کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ یہ عوام شرارت کرتی ہے کہ ان سے مسائل پوچھتی ہے اور پھر وہ غلط جواب دے دیتے ہیں، پھر ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ جی تو غلط کہہ دیا، اس کی ایسی کی تیسی۔ تو بات یہ ہے کہ اب امت ایسے حالات سے گزر رہی ہے کہ اس وقت جوڑ کی ضرورت۔ وہ آئے پاکستان کے لوگوں سے، انہوں نے محبت کی، اور علماء سے ملے بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، لیکن وہ ان سے ہمارا ایک گلہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اپنا موقف واضح کیجئے، قرآن کریم کو بغیر طہارت کے مس کرنے میں اپنا موقف واضح کیجئے، جنوبی کا مسجد میں جانا اپنا موقف واضح کیجئے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جن میں وہ جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور مسلمانوں کو خبردار بھی کیا ہے۔ وہ ایک داعی ہیں، دعا کی اور دعوت کی حد تک ان کی بات آپ ضرور سنیں، اور اس سے آگے کوئی علمی حیثیت نہیں۔ پوچھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہوتا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا، یاد رکھیے گا، فرض نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، سنت نماز میں کھڑا ہونا واجب ہے، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، نفل ہے، مستحب ہے، اور تطوع ہے، اشراق ہے، توابین ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجر آدھا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیٹھنے والے کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر، اور جو اشارے سے پڑھتا ہے اس کا اجر پھر اس سے بھی کم ہے، لیکن اشارے میں مجبوری کا ہونا شرط ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں فرض کے علاوہ میں مجبوری کا ہونا شرط نہیں۔ جمعہ نماز کے بعد چار سنت پڑھنا ضروری ہے یا دو رکعت سنت ہی کافی ہے؟ چار تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور دو بھی اس کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ نہ سوچیں آپ کے نہیں پڑھنی ہے، چار تو سنت موقعہ ہے، البتہ دو کے اندر پھر کچھ کلام ہے، لیکن ہمارے علماء نے احتیاطاً فیصلہ یہی کیا ہے کہ نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، پڑھ لو بھائی دو رکعت مزید پڑھ لو۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ مملکت پاکستان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہاں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو چند جوکر اور چند جو عجیب و غریب قسم کے لوگ اس پہ مسلط ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور یا اللہ جو اسلام کی عظیم امانت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ خیر خیریت سے اس کا دفاع، اس کی حفاظت، اور پورے عالم کے اندر اس کو سر بلند کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق نصیب کر دیجئے۔ وہ ملک جہاں پہ مشکلات ہیں، خاص طور پہ غزہ اور لبنان، اور اس کے بعد اب اللہ جانے اب شام ہے، اور اس کے بعد یا مصر ہے، یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجئے۔ یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے وقت پہ تیاری نہیں کی، یا اللہ اب ہم پریشان بھی ہیں، اور اس وقت ہم فکر مند بھی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر دیجئے۔ یا اللہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا غرور نیست و نابود کر دیجئے، اور یا اللہ اپنی وہ خاص مدد جو آپ مسلمانوں کے لیے مشکل حالات میں نازل فرماتے ہیں، یا اللہ وہ مدد نازل کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہماری سواریوں میں، ہمارے کام کاج میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نوکریوں میں، اور ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں، یا اللہ عافیت اور فضل نازل کر دیجئے۔ ہمارے ادارے کے درجہ صابیہ کے بزرگ طالب علم جو اگلے سال عالم بننے والے تھے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے اسجد بھائی کی خالہ بھی فوت ہوئی ہیں، اور وہ آج تشریف لائے ہیں، ہماری تعزیت بھی قبول کریں، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔